السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آج کے خطبے کا موضوع ہے سورة التکاثر کا پیغام. یہ عظیم سورة قرآن مجید کے آخری پارے کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک عظیم سورت ہے. اور یہ ان سورتوں میں سے ہے جو ہم اپنی نمازوں میں کثرت سے پڑھا کرتے ہیں. اور اس سورت میں عظیم پیغام ہے مومنوں کے لیے، جو فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے پیغام بھیجے ہیں. قرآن مجید ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی حق اور حقیقت ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ہمارے لیے عزت بھی ہے، شرف بھی ہے. لیکن اس وقت جب ہم اس قرآن مجید کو صحیح سمجھیں گے، قرآن مجید کے جو اہم پیغام ہے ہم ان پر صحیح سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے والے بنیں گے، تب ہمارے لیے قرآن مجید ہدایت، رحمت اور باعث عزت اور شرف ہوگا. لیکن اگر ہم قرآن مجید صرف زبان کی حد تک تلاوت کرتے رہے اور قرآن مجید کا جو حق ہے تلاوت کرنے کا وہ ادا نہ کرے، صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کا حق اگر پیچھے رہ جاتا ہے تو ہم بھی پیچھے ہی رہ جائیں گے. عزت اس مسلمان کو تب حاصل ہوگی جب یہ مسلمان قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے والا بنے گا. یہ قرآن مجید زمانہ جاہلیت میں نور بن کر نازل ہوا، وحی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وحی کے نور سے اس جاہلیت کی تاریخ کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور جاہلیت کا زمانہ، جاہلیت کے زمانے کا خاتمہ اسی وحی کے نور سے ہوا. قرآن مجید کی اسی عظیم تعلیمات اور پیغامات سے ہوا. یہ قرآن مجید اس زمانے میں موجود تھا، اور یہ قرآن مجید آج ہمارے زمانے میں بھی موجود ہے. آج کے زمانے میں بھی ہمارے معاشرے میں جہالت کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہی قرآن مجید ہی انہی تاریکیوں کو ختم کرے گا، اور ہمارے معاشرے میں پھر سے وحی کا نور دوبارہ سے ہماری زندگی کو روشن کر دے گا. کب؟ جب ہم اس قرآن مجید کو صحیح سمجھیں گے اور صحیح عمل کرنے والے بنیں گے. سورۃ التکاثر کی 8 آیات ہیں، اور بنیادی پیغام اس عظیم سورۃ کے اس کی پہلی آیت میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر یہ بنیادی پیغام ہے، اور اس سورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے یہی اس سورت کا بنیادی پیغام ہے. الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا. کون مخاطب ہے؟ ہر سننے والا مخاطب ہے عمومی طور پر, اور جن پر یہ قرآن نازل ہو خصوصی طور پر. مسلمان جب یہ پیغام سنتے ہیں الہاکم التکاثر, کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا, تو اسے سوچنا چاہیے کہ کس چیز کی کثرت اور کون سی ہلاکت. کثرت دنیا میں مال, دولت, اولاد, بیویاں, رزق, کاروبار اور جو بھی دنیا کے تعلق سے چیزیں وابستہ ہے, ان میں کثرت ہلاکت کا باعث بنتی ہے تب جب یہ کثرت ہمیں اصل مقصد سے غافل کر دیتی اور دور کر دیتی ہے. ہمارے وجود کا اصل مقصد دنیا کو حاصل کرنا نہیں ہے, مال دولت نہیں ہے, بیوی بچے نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے, جاب نہیں ہے, یا شہرت نہیں ہے, یا عہدے پر فائز ہونا نہیں ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک عظیم مقصد کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ میری عبادت کرے. توحید عبادت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اور اسی پیغام کو, اسے عظیم اور بنیادی پیغام کو صحیح سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے ہم نے. اور جس نے اس پیغام کو سمجھ لیا, توحید کو سمجھ لیا اور اتباع سنت کو سمجھ لیا, اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, اب اگر ایسا شخص دنیا میں اگر دنیا کا خیر حاصل کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اسے منع نہیں کیا. شریعت ہمیں حلال مال کمانے سے منع نہیں کرتی, یا کثرت مال سے ہمیں منع نہیں کرتی, اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی امیر صحابہ موجود تھے. اکثر فقراء کی تھی لیکن امیر صحابہ بھی تھے, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, تیسرے خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر عمر کے بعد, ان کا معروف لقب ہے خصوصا بر صغیر میں ہم کہتے ہیں عثمان غنی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے غنی؟ کیونکہ وہ غنی تھے, امیر صحابی تھے, صاحب مال تھے, اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اب تو جو کرے تو کر, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ, کب؟ جب اروما کا کنواں کی خرید کر انہوں نے وقف کر دیا مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. تو مال کو حاصل کرنا, مال کو حاصل کرنا قباحت نہیں ہے. کب یہی مال یا یہ کثرت ہلاکت کا باعث بنتی ہے؟ جب یہ ہمیں توحید سے غافل کر دے, سنت سے غافل کر دے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے غافل کر دے. اصل مقصد اگر رہ جاتا ہے ہماری تخلیق کا, جو چیز بھی اس مقصد میں حائل ہوتی ہے, ایک دیوار بن کر ہمیں اس مقصد سے دور کر دیتی ہے, وہ چیز ہلاکت کا باعث ہے. اور ہر مومن کو چاہیے کہ ہر اس چیز کو جو اس عظیم مقصد میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اپنی زندگی سے اسے دور کر دے, ورنہ اگر وہ چیز زندگی میں باقی رہے گی اور یہ رکاوٹیں باقی رہے گی اور اصل مقصد ہاتھ سے چلا جائے گا تو واللہ اس دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی, تاریخ زندگی رہے گی. اگر زندگی کو روشن کرنا ہے تو بنیادی مقصد توحید عبادت کا مقصد سب سے اولین مقصد ہے. اگر یہ نہیں حاصل کیا تو اللہ کی قسم دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں ہے. الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں ہلاک کیا. کون سی کثرت؟ وہ کثرت جو ہمیں اپنے تخلیق کے بنیادی مقصد سے دور کر دے. اور یہاں پر یہ غور کریں ذرا، یہ وہ کثرت ہے جو حلال ہے، حرام کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر حلال مال کوئی شخص کماتا ہے اور شادیاں کرتا ہے، ایک بیوی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی بھی ہے، اور کثرت اولاد بھی ہے، کاروبار بھی وسیع ہے، حلال ہے سب، اور اس حلال نے اسے غافل کر دیا توحید عبادت سے اور اس کی وجود کی بنیادی مقصد سے غافل کر دیا، دور کر دیا، یہ ہلاکت کا باعث ہے. اور ہلاکت کے دو مفہوم ہیں، ایک تو مرتے دم تک کثرت کو حاصل کرنے میں غافل رہا اور دنیا میں مگن رہا، لذتوں میں ڈوبا رہا، یہاں تک اسے موت آئی. اور دوسرا مفہوم جو ہے کہ اسی کثرت نے اسے اپنے رب سے دور کر دیا، اب اس دنیا میں بھی یہی کثرت جس نے اسے اپنے رب سے دور کر دیا، اپنے رب کو ناراض کیا اس نے، اس کثرت کی وجہ سے یہی کثرت اب اسے ہلاک کرتی رہے گی اور عذاب کا باعث بنتی رہے گی. الہاکم التکاثر، اور جو حرام سے مال کماتے ہیں، کثرت تو ہے لیکن حرام طریقے سے ہے، سود کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر، یا اپنے مسلمان بھائیوں کو لوٹ کر زمینوں پہ ناجائز قبضہ کر کے، ان کی پراپرٹی مال پہ ناجائز قبضہ کر کے کثرت مال حاصل کیا ہے، ان کی ہلاکت کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ یہ تو وہ ہلاک ہو رہے ہیں جو حلال کمائی کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں. کیسے دور ہو رہے ہیں؟ نہ تو توحید کی سمجھ ہے، نہ سنت کی سمجھ ہے، نہ تو عقیدے کا پتہ ہے، کوئی خبر ہے، اور نہ ان کو پتہ ہے کہ منہج کیا ہوتا ہے، اور مسلمان کا اس کا اپنے عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحیح عقیدہ کیا، اسے خبر ہی نہیں. جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں پیدا کیوں ہوا ہوں، دنیا میں آیا کیوں ہوں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اسے کوئی خبر ہی نہیں. لیکن ہے مسلمان، حلال کماتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، صدقات خیرات بھی کرتا ہے، عمرے بھی کیے، حج بھی کیے ہیں، لیکن توحید کا ابھی تک اسے علم ہی نہیں ہے. ابھی بھی وہ قبر کا طواف کرتا رہتا ہے، قبر پرستی کرتا رہتا ہے، اور غیر اللہ کو پکارتا رہتا ہے. ایسا شخص ویسے ہلاک ہے، چاہے کثرت ہو مار و دولت کی، یا دنیا کی، یا نہ ہو. اور جو حرام میں کثرت حاصل کر رہے ہیں، ان کی ہلاکت اور دگنی ہے. واللہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں، دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ بیویوں کی کمی ہے، نہ اولاد کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے، نہ فیکٹریوں کی کمی ہے، نہ خادم نوکروں کی کمی ہے، لیکن ایک بنیادی چیز کی کمی ہے، ان کا سینہ تنگ ہے، سکون نہیں ہے، نیندیں اڑ گئی ہیں، فکر مند ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ جو نعمتیں ہیں ساری، یہ جو اس نے مال کمایا ہے، جو اس کی بیویاں ہیں، جو اس کے بچے ہیں، جو اس کے کاروبار ہیں، اس نے ان کو حاصل تو کر لیا ہے، لیکن اصل مقصد، اصل بنیاد جس کے وہ پیدا کیا گیا، اس کو خبر ہی نہیں ہے. اس لیے یہ نعمت اس کے لیے نقمتیں بن گئی ہیں اور باعث عذاب بنی ہوئی ہیں. الہاکم التکاثر، یہ بنیادی پیغام ہے. اب اس دیکھ بنیادی پیغام کس انداز سے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے. کب تک اس کثرت کے پیچھے دوڑتا رہا اور ہلاک ہوتا رہا؟ اس لیے ہلاکت کا جو معنی موت کا ہے وہ تو ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے کہ یہی کثرت اسے ہلاک کر رہی ہے، اس کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے. حتى زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے زیارت کے لیے، قبروں میں رہنا نہیں ہے، حتى زرتم بقی تم نہیں ہے یا کن تم نہیں ہے، استمرار نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، زیارت ہے، حتى زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے زیارت کے لیے، قبر یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. ہم قبروں کی زیارت کرتے ہیں، جو مر جاتا ہے وہ قبر کی زیارت کرتے ہیں، قبر میں ہوتا ہے، ہوتا تو وہ قبر میں ہے لیکن وہ قبر میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. کیا دوبارہ زندہ نہیں کہ اٹھے گا دنیا میں آئے گا؟ نہیں، قبر میں وہ برزخ زندگی میں ہے جو عن قریب ختم ہونے والی ہے اور اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی. عجب ہے، یہ سورت کتنی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ قبر میں ہم نے جانا ہے اور زیارت کے لیے جانا ہے؟ موت القیامت الصغرا ہے، چھوٹی قیامت ہے، مرنے کے بعد قبر کا مرحلہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اور قبر میں جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے وہ ہمارا رب ہی جانتا ہے. لیکن آج جو ہمارے اعمال ہیں اس دنیا میں، جو ہم کما رہے ہیں، جس کثرت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اگر وہ خیر عمل ہے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، اپنی زندگی کو توحید اور سنت سے ہم نے روشن کیا ہوا ہے، تو واللہ یہ عمل صالح قبر میں بھی قبر کو روشن کر دے گا، ساتھ نہیں چھوڑے گا. زیارت تو ہے قبر میں لیکن روشن قبر ہے، خیر ہی خیر ہے، رب کی رحمتیں ہیں، وسیع قبر ہے، کتنا وسیع ہے، مد البصر، جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے. دنیا میں دیکھنے والوں نے تو اس تنگ قبر میں دفن کر دیا ہے، ہر طرف مٹی نے گھیرا ہوا ہے، اور یہ مسلمان جب قبر میں آنکھ کھولتا ہے تو قبر روشن ہوتی ہے اور قبر کی تنگی محسوس تو کیا نظر بھی نہیں آتی، ہر طرف سے وسعت اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. کب یہ ہوا؟ جب دنیا میں اپنی اس دنیا میں وجود کے مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، بنیادی طور پر توحید کو سمجھا، توحید کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا، اس کی طرف اپنی استطاعت دعوت بھی دی اور اس پر صبر بھی کرتا رہا. یہ کامیاب لوگ جو خسارے سے بچنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کی قبر جو ہے وہ روشن ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور جب قبر روشن ہے تو پھر زیارت کا وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے، اصل زندگی جب سور پھونکا جائے گا دوسرا اور دوبارہ زندہ ہوں گے، تو میدان محشر میں بھی یہی عمل صالح کا نور ساتھ رہے گا، اور آخری منزل تک، جنت تک یہ جو عمل صالح نور ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. جب قبر کے مرحلے کو بیان کیا، اچھا دنیا میں یہ شخص کیسا رہا؟ یہ تو قبر میں زرتم المقابر ہے، کب اس کی قبر روشن ہوئی؟ جب دنیا میں عمل صالح کرتا رہا. کب اس نے عمل صالح کیا؟ جب دنیا کو اس نے حق ادا کیا. کیسے حق ادا کیا؟ کثرت سے بچا. کیسے کثرت سے بچا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ دنیا میں ہم اجنبی ہیں، اجنبی وہ ہوتا ہے جو بیگانہ ہوتا ہے، جس کا اپنا ٹکانہ وہ جگہ نہیں ہوتی. اگر ہم دنیا کو یوں سمجھ لیں اور یہ تصور کریں کہ یہ دنیا ہماری جگہ نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ رہنا ضرور ہے، دنیا سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور اس دنیا میں ہم آئے ہیں بنیادی مقصد کے لیے, اس کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے جو خیر و نفع ہے وہ بھی حاصل کرنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار, فکر آخرت کی فکر, دنیا کی فکر نہیں ہے, دنیا کی بھلائی ملے یا نہ ملے اس کی ہم دعا تو کر رہے ہیں, لیکن وقنا عذاب النار یہ لازمی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے, اور تب ممکن ہے جب اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا. کن فی الدنیا کانک غریب, گویا کہ تم اجنبی ہو. اگر اجنبی نہیں تصور کرتے اپنے آپ کو تو پھر دوسرا گویا کہ تم مسافر ہو. مسافر کی منزل مقصود وہ جگہ نہیں ہوتی یا وہ راستہ نہیں ہوتی جس میں وہ سفر کر رہا ہوتا ہے یا جس کے یا جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. منزل مقصود اس کی کچھ اور ہے. مومن کی منزل مقصود جنت ہے, وہ جنت کی طرف روا دوا ہوتا ہے, لیکن راستے میں آرام بھی کرتا ہے کیونکہ وہ مسافر ہے, اور یہ دنیا ساری کی ساری اس کے لیے ایک سفر نامہ ہے اس کے لیے. جب ہم سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں؟ وہ جو ہمارے گھروں میں ہے ہر وہ چیز. کبھی دیکھے کہ مسافر نے فریج بھی اٹھائی ہوئی ایک کندھے پہ اور واشنگ مشین دوسرے کندھے پہ اٹھائی ہوئی, دیکھا کبھی؟ گھر میں ہوتی ہے, مسافر نہیں اٹھاتے یہ چیزیں. تقلیل ہے, پتہ ہے اسے کہ میں نے واپس آنا ہے اپنے گھر میں, یا جہاں پر میں جا جو منزل مقصود ہے وہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں. تو پھر راستے میں کیا کرتا ہے؟ صرف ضرورت کی چیزیں اٹھاتا ہے. اگر ضرورت پڑ بھی گئی کپڑے دھونے کی تو خود دھو لیتا ہے. آج کل تو لانڈریاں بھی ہیں, بڑی آسانی سے کپڑے دھل جاتے ہیں. کھانے پینے کی ضرورت کے لیے کچن نہیں اٹھا کے جاتا اپنے ساتھ, کئی ہوٹل سے کھا لیتا ہے, گزارا کر لیتا ہے. اگر ہماری دنیا ہی ایسی ہو, یعنی نہیں کہہ رہے کہ واشنگ مشین مت خریدو اور نہ ہی چولہے خریدو, بس گزارے کرتے لانڈریوں میں, خود دھوتے رہو کپڑے, اور کھانا بھی بس خود لکڑوں میں پکاتے رہو یا ہوٹلوں سے کھاتے رہو, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر ہم نے حلال مال سے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے دنیا کے خیر اور دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں تو فکان بھی ہے, تو ضرور کریں, خیر ہے اس میں. اور خود بھی مال کمے, ورنہ پھر زکوٰۃ کیوں ارکان اسلام میں سے ہے؟ اگر مال کمانا ہر صورت میں حرام ہوتا تو پھر زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی ہے؟ تو اس لیے مال کمانا حلال سے اور اصل مقصد کو زندگی کا نصف العین کرتے ہوئے حلال مال کمانا, اس میں ترقی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی آپ کے اس مال سے فائدہ اٹھائیں زکوٰۃ میں, صدقات اور خیرات میں. لیکن ہر بندہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر لوگوں کو یہی کثرت ہلاک کر دیتی ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنا کو تصور, یا تو وہ دنیا میں اجنبی ہیں یا مسافر ہیں. دنیا میں اجنبی رہا, مسافر رہا, قبر میں زیارت ہوئی, صرف زیارت کے لیے گیا, اب آخرت میں دیکھیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کلا, ہرگز نہیں. یہ کثرت تمہارے ساتھ رہنے والی نہیں ہے, اور یہ قبر کا مرحلہ بھی ہمیشہ نہیں ہے, زیارت کا ہے. سوف تعلمون, عن قریب تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ وہ حقیقت جو دنیا میں تمہیں بتائی گئی ہے کہ تم نے دنیا میں آنا ہے, تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور پھر تم نے دنیا سے چلے جانا, مر جانا ہے, اور پھر قبر میں جانا ہے, پھر تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور جو پیچھے کر کے آئے ہو تم نے اس کا حساب بھی دینا ہے. میدان محشر میں انسان آنکھیں کھولے گا, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, تأکید دوبارہ بھی کی گئی ہے. دنیا میں تم نہیں جان سمجھ رہے نا, قبر میں تو سمجھو قبر میں جاؤ گے تم, اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دوستوں کو مسلمانوں کو دفن کر رہے ہو. قبر نہ موت کی حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو نہ قبر کی حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو. کلا سوف تعلمون, ہر ان قریب تم جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر تم ضرور ان قریب جان لو گے. کلا لو تعلمون علم اليقین, کلا ہرگز نہیں. لو تعلمون علم اليقین, اگر تم جان لیتے علم اليقین, یقین علم. یقین علم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے علم جو کہیں سے خبر مل جاتی ہے, اور یقینی خبر ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات سچی ہے, اس حقیقت کے مطابق ہے. پھر جب جب کوئی انسان اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا علم میں اور اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ارشاد باری تعالی لَتَرَوُنَّ الْجَحِيم, تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. میدان محشر میں جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا, 70,000 لگام, ہر لگام پر 70,000 فرشتہ متعین ہو گئے. اتنی بڑی مخلوق, عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم. دنیا میں ہم سن رہے ہیں کہ جہنم اللہ کی مخلوق ہے, عظیم ہے, اس کی آگ کالی سیاہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اسے تیار کر کے رکھا ہے, نافرمانوں کے ٹکانا ہے, جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. 70,000 لگام ہوگی, ہر لگام پر 70,000 فرشتہ, عظیم فرشتہ متعین, اسے متعین کیا گیا ہے, جو اسے پکڑ کے جکڑ کے رکھتے ہیں, کھولتے مارتے ہوئے جہنم سامنے آئے گی. یہ ہم ابھی علم ہے, ہمیں یقین ہے. پھر ہم اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم کو دیکھیں گے, اور سب دیکھیں گے جو بھی میدان محشر میں ہوگا. لترون الجحیم, ان قریب تم جہنم کو ضرور دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین, یہ تین درجے ہیں علم کے. علم الیقین دنیا میں یقین ہے, ہمیں ہم نے جان لیا ہے, ابھی دیکھا نہیں ہے. عین الیقین دیکھیں گے سب اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اب حساب ہوگا اور پھر انجام ہوگا, اور جہنم کے اوپر سے پل صراط پر سے گزر کے جنت کی طرف جایا جائے گا. کافروں کو میدان محشر سے جہنم رسید کر دیا جائے گا, منافقین کو پل صراط تک لے جایا جائے گا, پھر وہاں سے ان کو روکا جائے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا, اور وہاں سے وہ بھی جہنم کی طرف جہنم رسید ہو جائے گی. پل صراط پر سے صرف مومن گزریں گے, صرف مومن, کوئی منافق کوئی کافر گزر نہیں سکے گا, مومن ہی گزریں گے. اور ان کے گزرنے کی جو رفتار ہے مختلف ہے, سپیڈ مختلف ہے, کوئی بہت ہی تیزی سے گزریں گے جیسے کہ آسمان کی بجلی کی چمک ہوتی ہے اتنی سپیڈ سے, اور کوئی ہوا کی سپیڈ سے رفتار سے گزریں گے, کوئی دوڑتے ہوئے اونٹ کی رفتار سے, کوئی دوڑتے ہوئے آدمی کی رفتار سے, کوئی چلتے ہوئے آدمی کی رفتار سے, اور کوئی گھسیٹتے ہوئے آدمی کی رفتار سے. یہ رفتار کیوں مختلف ہے؟ ایمان کے نور سے ظلمت ہوگی, ہر طرف سے اندھیرا چھایا ہوگا, اس ظلمت سے گزر کے جانا ہے, اور نیچے جہنم ہے. اوپر سے گزر کے جانا ہے، اگر نور نہیں روشنی نہیں تو گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. جتنا ایمان کا نور ہے اتنی قدم بڑھے گا. اور جس کا ایمان مضبوط ہے، اور ایمان مضبوط کا معنی ہے عقیدہ مضبوط ہے، منہج مضبوط ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، ارکان ایمان مضبوط ہے، تو اس کا عمل بھی مضبوط ہے اور وہ تیزی سے گزر بھی جائے گا. اور سار امتوں میں سے سب سے پہلی امت جو گزرے گی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گزرے گی. اور سب سے پہلے جنت میں بھی جو داخل امت ہوگی یہی امت ہوگی. اور واللہ جنت میں کوئی داخل ہو نہیں سکتا، کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کرے اور جنت کے دروازے کی دستک نہ دے. جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے. لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمَ، آنکھوں سے دیکھا، ثُمَّ لَتَرَوْنَّهَا عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وہ جو کافر وہ منافقین اور جو نافرمان پل صراط سے گر کے جہنم رسید ہو رہے ہیں، ان کو کون سا علم ملا ہے؟ حق الیقین کا درجہ پا لیا ہے. نعوذ باللہ، جب جہنم میں عذاب ملے گا تب کافر بھی گواہی دے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، منافق بھی گواہی دے گا، درک الاسفل من النار منافقین ہوں گے، وہ بے اعتراف جرم کریں گے. اور سب یہ نافرمان مسلمان جو جہنم رسید ہوں گے یہ بھی اس دن اعتراف کریں گے اپنے جرم کا، اور سب شیطان کو کوسیں گے، ابلیس کو، کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. شیاطین الانس بھی، شیاطین الجن بھی، ابلیس کو، سب یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے. عام مسلمان اپنے ان سرداروں کو، اپنے ان جو دعات ہیں، جو علم کی گدی پر بیٹھ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، ان کو کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں. اور وہ کہیں گے ہم نے تمہیں صرف بتایا تھا، تم لوگوں نے خود مارا، تم جانو تمہارا کام جانے، زبردستی تھوڑی کی تھی. آج کوئی دعائے زبردستی کرتا ہے جو اہل بدعت والے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں لوگ مان لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ابلیس ہے وہ بھی بری ہو جائے گا، وہ تو یہی کہے گا میں نے تمہیں کہاں زور زبردستی کی تھی، میں نے تم بہکایا تم بہک گئے، میرا کام تھا بہکانا، تمہیں پتہ بھی ہے، تم میرے پیچھے لگے ہو، میں تمہارے پیچھے تھوڑی لگا ہوں، تم نے میرے بہکاوے میں آ گئے اور آج جنرل رسی تو مجھے کیوں کوستے ہو، اپنے آپ کو کوسو نا. سبحان اللہ. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بنیادی پیغام پہلی آیت ہے اور آخری آیت ہے. پہلی آیت ہم نے جان لی ہے، الہاکم التکاثر، یہ تو ہم نے جان لیا ہے. اب آخری آیت کا پیغام دیکھیں، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر تم سے ضرور اس دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالی نے تمہیں عطا کی ہیں دنیا میں، اس دن واللہ ہر نعمت کا الگ الگ سے ہم نے جواب دینا ہے. نعمتیں کتنی ہماری زندگی میں، دو ہے، چار ہے، دس ہے، بیس ہے، دو سو ہے، دو ہزار ہے، دو لاکھ ہے، کتنی ہے؟ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے یا گنو گے تو کبھی گن نہ سکو گے، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور واللہ سب سے بڑی نعمت اگر آج ہماری زندگی میں موجود ہے وہ اسلام کی نعمت ہے. اور اس اسلام کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ توحید کی نعمت اور سنت کی نعمت ہے. کیونکہ ہر مسلمان اگر صحیح اسلام کو سمجھ لیتا تو آج توحید اور سنت پر قائم ہوتا تو یہ نعمت ہی کافی تھی. لیکن ہے تو مسلمان توحید سے بھی دور ہے, سنت سے بھی دور ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ نعمت ہی واللہ ہی کافی تھی. میں دنیا کی نعمتوں کی بات نہیں کر رہا, اپنے جسم کے اندر ہزاروں لاکھوں نعمتوں کی بات نہیں کر رہا, رزق کی نعمت کی بات نہیں کر رہا, میں توحید اور سنت کی نعمت کی بات کر رہا ہوں. کیا آج ہم نے اس کی قدر کی ہے؟ کیا آج ہماری زندگی میں توحید کی قدر ہے, سنت کی قدر ہے؟ دیکھ لیں اپنی زندگی میں ہم کتنا وقت توحید و سنت کو دیتے ہیں اور کتنا وقت ہمارے اپنی بقیہ زندگی کو دیتے ہیں. یہ قدر ہے. ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نہیں ہے کہ ہم توحید کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں, صحیح معنی سمجھ لیں, سنت کو سمجھ لیں. ہمارے معاشرے میں, ہمارے امت میں شرک, بدعات و خرافات عام ہو چکی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا کبھی ہم فکر مند ہوئے ہیں کہ اس امت کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے؟ آج داعیان اسلام تو بہت زیادہ ہیں امت میں, دعوت و تبلیغ دینے والوں کی کمی نہیں ہے, لیکن کتنی ایسے داعیان اسلام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, کتنی ایسے ہیں جو توحید اور سنت کی دعوت دیتے ہیں, صحیح عقیدے کی طرف اس مسلمان کو بلاتے ہیں, صحیح منہج کی طرف بلاتے ہیں, اور اہل بدعت اور اہل ضلالت سے دوری اختیار کرتے ہیں, براءت کرتے ہیں. کتنی ایسے مسلمان ہیں, کتنی ایسے داعیان اسلام ہیں جو منہج السلف کی طرف مسلمانوں کو بلاتے ہیں. آج امت میں تفرقہ موجود ہے, فرقہ فرقہ ہم بٹ چکے ہیں, ہر فرقہ خوش ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, کہ ہم حق پر ہیں. ان کے اپنے امیر ہیں, ہر جماعت کا اپنا ایک بانی ہے, اپنا ایک لیڈر ہے, اس کے اپنے نظریات ہیں, اپنے عقائد ہیں. اگر عقائد الگ نہ ہوتے, نظریات الگ نہ ہوتے, تو اس جماعت سے الگ کیوں ہوئے ہیں؟ جماعت تو ایک تھی نا مسلمانوں کی, الفرقۃ الناجیہ ایک ہی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہودوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, 72 فرقے جہنم رسید ہو رہے ہیں. کون ہے؟ یہود و نصارہ نہیں, آپ وسلم کی امت ہی ہے, میری امت کے. آپ وسلم فرماتے ہیں 73 فرقے بنیں گے, 72 جہنم میں, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سابق ہم عرض کرتے ہیں کون سا فرقہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں الجماعہ, جماعت ہے, صحابہ کرام کی جماعت, جن کے سردار قائد اعظم اور امام اعظم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی اور امام نہیں ہے, کوئی اور قائد نہیں, کوئی اور امیر نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ جماعت ہے, صحابہ کرام کی جماعت, صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کی جماعت, تابعین کے زمانے میں, اتباع التابعین کی جماعت, اتباع التابعین کے زمانے میں, اور منتبعون بإحسان الى یوم الدین, یہ جماعت باقی ہے تا قیامت, جو ان کی پیروی اور اتباع کرتے رہیں گے, اسی منہج پر جو قائم رہیں گے, یہ وہی جماعت ہے. 72 جماعتیں اسی ایک جماعت سے نکلنے والے لوگ ہیں, اس امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں ان لوگوں نے جب اپنی جماعتیں بنا کے, اور اس عظیم نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. واللہ جتنی بھی جماعتیں نکلی ہیں اس ایک جماعت سے, جماعت اہل حدیث, اہل سنت والجماعت, جماعت السلفیہ, مختلف نام ہے, جماعت ایک ہے, اس ایک جماعت سے یہ باقی ساری جماعتیں نکلی ہیں. کب نکلی ہیں؟ اگر نظریات ایک ہوتے, عقیدے ایک ہوتے, منہج ایک ہوتا, کبھی جدا ہوتے, کبھی جدا نہ ہوتے. کب جدا ہوئے, کب الگ ہوئے؟ جب ہر جماعت نے اپنا قائد بنایا, اپنا امام بنایا, اپنا امیر بنایا, اور اس کی پیروی کی, اور اس امیر نے اپنے نظریات پیش کیے جو اس جماعت سے بالکل الگ تھے, اور اس لیے تفریقے بھی ہوئے اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے. آج ہمارا قصور یہ ہے, ہم لوگوں کے اس جماعت کی طرف واپس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ دو یہ تفریقے, اپنے ان امیروں اماموں کی باتوں کو چھوڑیں, اور ان جو اولیاء کے سردار ہیں, جو صحابہ کرام کا منہج, اس کی طرف واپس آئے, اس جماعت کی طرف واپس جس کو تم چھوڑ کے گئے ہو, صحابہ کرام کی جماعت, سلف صالحین کی جماعت کی طرف واپس آؤ. اور کہتے کہ یہ امت میں تفرقہ چاہتے ہیں, یہ امت میں فتنہ و فساد چاہتے ہیں. عجب بات ہے, تفرقہ فتنے وہ نہیں چاہتے جو اس جماعت الام سے الگ ہوئے ہیں, جو عظیم جماعت سے الگ ہوئے ہیں وہ فتنے نہیں چاہتے. اب ان کو حق کی طرف واپس بلانے والا فتنہ بھی چاہتا ہے اور تفرقہ بھی امت میں چاہتا ہے. جوڑنے والا تفرقہ چاہتا ہے یا توڑنے والا تفرقہ چاہتا ہے؟ جہل مرکب کی انتہا دیکھیں. یاد رکھیں, واللہ جس نے بھی تفرقہ امت میں کیا ہے اور اپنے اپنے فرقے بنائے ہیں اور اس جماعت سے الگ ہوئے ہیں, واللہ وہ سب سے بڑی ناشکری کر رہے ہیں. ثم لتسألون يومئذ عن النعیم, یقیناً سوال ہوگا قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی. تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا تھا, سب مسلمان تھے, ایک ہی منہج پر, ایک ہی عقیدے پر قائم تھے, کیوں تم لوگوں نے اس ایک جماعت کے جماعت مسلمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ کیوں کیے؟ کیا جواب ہوگا؟ ہم خیر چاہتے تھے. کون سا خیر چاہتے تھے جب امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ کیسا خیر چاہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کے منہج میں کوئی خرابی ہے, کوئی کمی ہے, کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے تم لوگ الگ الگ اپنے فرقے بنائے ہیں اور اپنے اپنے منہج قائم کیے ہیں؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہے نا, اگر یہ منہج صحیح ہوتا, صحابہ کرام کا راستہ صحیح ہوتا تو پھر اسی میں جڑے رہتے نا, اس کو چھوڑتے تو نہیں نا. اس مطلب یہ ہوا کہ جس نے بھی اپنا فرقہ بنایا ہے اس نے تب بنایا ہے جب اس نے کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت کا منہج غلط ہے. زبان سے نہیں کوئی کہتا, جتنے بھی 72-73 فرقے بنے ہیں زبان سے کوئی نہیں کہتا سوائے روافض کے اور خوارج کے. یہ دو امت مسلمہ کے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان لوگوں نے تو کہا ہے, صحابہ کی تکفیر بھی کی ہے, تلوار بھی اٹھائی ہے, اور اسلام مسلموں کو سب سے زیادہ نقصان بھی ان دو گروہوں نے پہنچایا ہے. جتنی باقی فرقے ہیں سب کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے. بھی جان قربان نہ کرے, منہج تو اپنا لے. جان قربان دور کی بات ہے نا, ان کی تعلیمات اپنائیں نا, پھر دکھائیں کہ سچی محبت صرف دعویٰ نہیں ہوتی, سچی محبت عمل سے ہوتی ہے, اتباع سے ہوتی ہے, صرف زبان کی حد تک نہیں. یہ نام کی محبت ہے, محبت کام کی ہوتی ہے, عمل کر کے دکھاؤ پھر پتہ چلے گا. آج ہمیں بھی سوچنا ہے, آج امت میں ایسے لوگ بھی ہیں سیدھے سادے بیچارے عوام الناس میں سے ہیں, کہتے ہیں یار وہ بھی تو قرآن سنت کی دعوت ہی دیتے ہیں, وہ بھی تو قرآن اور سنت کی بات ہی کرتے ہیں, تو تمہیں کس نے کہا کہ 72 فرقے وہ تورات انجیل کی بات کریں گے؟ تمہیں کس نے کہا جو 72 فرقے جہنم رسید ہو رہے ہیں یہ قرآن سنت کی بات نہیں کریں گے؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن سنت بات کرتے تو امتی ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ قرآن سنت بات بھی کرتے پھر بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سنت کی بات کرتے ہیں لیکن غلط مفہوم لیتے ہیں, اپنی تاویلیں پیش کرتے ہیں, تحریفیں پیش کرتے ہیں, اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور جو سلف کا راستہ ہے, سلف کا منہج ہے جس سے وہ دور ہوئے ہیں, وہ صحیح تعلیمات اپناتے نہیں ہیں. کیا صحابہ کرام کی سمجھ محفوظ نہیں ہے آج؟ کیا ان کا منہج آج محفوظ نہیں, موجود نہیں ہے؟ واللہ محفوظ ہے, موجود ہے. کتنی محفوظ ہے؟ اللہ کے ہمارے مال و دولت سے بھی زیادہ محفوظ ہے. ہم اپنی مال دولت کتنی کیسے حفاظت کرتے ہیں, اپنے اثاثے کیسے حفاظت کرتے ہیں, ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم منہج السلف آج اس سے بھی زیادہ محفوظ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے, دین اسلام کے صحیح منہج کی حفاظت کرنی ہے, اور یہ حفاظت تا قیامت رہے گی. کوئی یہ نہ بہانہ بنے, عذر نہ پیش کرے, ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ منہج کہاں پہ ہے. یہ منہج نہ تو زمین کے نیچے دفن ہے اور نہ ہی آسمان کے کسی اور سیارے پر ہے, اس زمین پر موجود ہے. علماء نے کھول کھول کے اس منہج کو بیان کیا ہے اور لوگ سمجھنے والے سمجھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, اور ان جھوٹے دعوے داروں جماعتوں کو چھوڑ بھی رہے ہیں, حق کی طرف آ بھی رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں پہ ہوں؟ کیا میں اس وقت حق جماعت کے ساتھ ہوں, یا میں نے بھی کسی فرقوں کو اپنایا ہوا ہے, یا میرے بھی کوئی الگ سے کوئی جماعت ہے جس کی مجھے خبر نہیں تھی؟ کل یہ نہ کہنا مجھے خبر نہیں تھی, حجت قائم ہو گئی ہے. آج نیٹ کا زمانہ ہے, خبر بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے, آج گھر گھر میں گھر گھر میں چھوٹے سے موبائل میں بھی اب انٹرنیٹ سروس آ گئی ہے. جو موبائل 300 ریال کا ملتا ہے نا یا 50-60 ریال والے میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں دنیا کا نشان بنا ہی ہوتا ہے, اس میں بھی یہ سروس آ چکی ہے اور ایک بٹن دباتے ہوئے آپ جو سننا چاہتے وہ سن سکتے ہیں. علماء نے واللہ کوئی چیز کو چھپایا نہیں کسی سے, صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے اس بہترین دور سے لے کے آج تک عقیدے کے مسائل خصوصی طور پر اور منہج کے مسائل خصوصی طور پر واضح بیان کیے ہیں, کتابوں میں محفوظ ہیں, ان کے لیکچرز میں, تقریروں میں, خطبوں میں محفوظ ہیں, ان کے دروس میں محفوظ ہیں, اور اب الحمدللہ عام بھی ہوتے جا رہے ہو. جیسے یہ سوشل میڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے یہ باتیں بھی گھر گھر پہنچ رہی ہیں. اب آپ کی مرضی ہے, آپ نے سننا ہے, سمجھنا ہے, نہیں سننا ہے, اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے, اسے نکال دینا ہے یا اسے نظر انداز کر دینا ہے, آپ کی مرضی ہے. آج تم جو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو, لیکن کل اللہ کی قسم یہ سوال ضرور ہوگا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میں نے رزق حلال کمائی کی بات نہیں کی, دنیا کی نعمتوں کی بات نہیں کی, وقت ختم ہو چکا ہے, وہ ہم بات بار بار پہلے بھی کر چکے ہیں. اس توب کا بھی ہم نے حساب دینا ہے, اس ٹوپی کا اور اس امامے کا بھی ہم نے حساب دینا ہے, اس گھڑی کا بھی ہم نے حساب دینا ہے, اس ایئر کنڈیشن کا بھی ہم نے حساب دینا ہے, اس کارپیٹ کا بھی ہم نے حساب دینا ہے, اس خوبصورت مسجد جو بھی ہمارا دیکھتے ہوئے ہمیں نظر کو اچھا لگ رہا ہے, سکون مل رہا ہے, اس کا بھی ہم نے حساب دینا ہے, جس گاڑی سے ہم اس کا بھی ہم نے حساب دینا ہے, جس روڈ پہ ہم چلے ہیں آسانی سے کارپیٹ روڈ, اس کا بھی ہم نے حساب دینا ہے. ہم نے حساب دینا ہے, ہر نعمت کا حساب دینا ہے, لیکن کیا ہم جواب کے لیے تیار ہیں؟ یہ ساری کی ساری نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہم نے استعمال کی ہیں اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے, سر جھکا کر توحید و سنت پر عمل کر, صحیح منہج کو اختیار کرتے ہوئے ان نعمتوں کا ہم نے حق ادا کیا ہے, تو پھر تو یہ نعمتیں دنیا میں بھی نعمتیں ہیں, خیر ہے, آخرت میں بھی خیر ہوں گی اور وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.